پھر صرف مردوں کے لیے نہیں تھا بلکہ عورتوں کے لیے بھی تھا. گویا جو دین آپ لے کر آئے ہیں اس کے تقاضوں پر عمل کرنا مردوں کا بھی کام ہے عورتوں کا بھی کام ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا کی چہل پہل جیسا کہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ عورتوں کے وجود سے ہے, تو صرف دنیا ہی نہیں بلکہ دین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. اور بلا شبہ پہلے زمانے کی جو خواتین تھیں انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی بھی ہیں, ان کا جو دینی جذبہ تھا وہ کسی مرد کے جذبے سے کم نہیں تھا. چنانچہ اگر ہم تاریخ سے گواہی لیں تو تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ سب سے پہلے قبول اسلام کرنے والی ایک عورت تھی, سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لا کر پہل کی. اور پھر صرف یہی نہیں, اپنی جان مال ہر طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. اور پھر اس کے بعد اگر تاریخ سے گواہی مانگیں تو دنیا اسلام میں سب سے پہلی شہید جو ہیں وہ بھی خاتونی, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس سے پہلے کسی مرد اور عورت کی شہادت نہیں ہوئی تھی, تو سب سے پہلی شہادت بھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیش کی, اور ابو جہل نے نیزہ مار کر حضرت سمیہ کو شہید کیا تھا. اس سے پہلے نہ کسی مرد نے شہادت دی تھی نہ کسی اور عورت نے. تو بلا شبہ ان خواتین کے بڑے کارنامے ہیں اور دین میں ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ ہجرت کی طرف دیکھیں تو ہجرت صرف مردوں ہی نے نہیں کی تھی بلکہ عورتوں نے بھی ہجرت کی تھی, اپنے شوہروں کے ساتھ اور اسی طرح اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ انہوں نے بھی, خواتین نے بھی ہجرت کی. اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا سبب بھی ان کی بہن بنی. اور دیگر بہت سے واقعات کو اگر آپ دیکھیں تو یقیناً عورتوں کے جذبات مردوں کے جذبات سے کمتر نہیں تھے اور وہ کسی طرح بھی مردوں سے پیچھے نہیں تھیں, یہاں تک کہ جہاد تک میں انہوں نے حصہ لیا, جنگوں میں حصہ لیا. اور بعض خواتین تو اپنے بیٹوں کو اپنے مردوں کو خود اکسا کر جنگ کے میدان میں بھیجا کرتی تھی. حضرت خنسہ جو مشہور صحابیاں ہیں شاعرہ بھی تھیں, انہوں نے اپنے چار بیٹوں کو تیار کر کے بھیجا اور نصیحت کی کہ بیٹے جب بیٹو میرے بیٹو جب جنگ زور پر ہو اور دونوں فوجیں جو ہے وہ عروج پر ہوں لڑائی کی, اس وقت تم جنگ میں گھس جانا اور شہادت کی تمنا کرتے ہوئے تم داخل ہونا یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا. اور جب اس معرکے میں شہید ہو گئے چاروں بیٹے اور انہیں اس کا علم ہوا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ میں شہیدوں کی ماں بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ جب ان کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے تو انشاءاللہ میں بھی کسی طرح پیچھے نہیں ہوں گی. تو یہ خواتین کا جذبہ ہی تو تھا. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی, پاؤں سے لنگڑے تھے, ان کے بیٹے جنگ احد میں شریک تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہادت کے جذبے سے سرشار ہو کر جا رہے تھے. عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی چاہتے تھے, شوق شہادت ان کے سینے میں ہی موجزن تھا, لیکن ان کی بیوی نے انہیں اکسایا اس بات پر کہ تم گھر میں بیٹھے ہو جنگ میں نہیں جاتے, حالانکہ یہ معذور تھے, پاؤں سے چونکہ لنگڑے تھے. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج, قرآن مجید نے خود اجازت دی ہے ایسے لوگوں کو کہ اگر وہ نہ جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن حضرت عمر بن جموح کو خود بھی شہادت کا شوق تھا اور ادھر سے بیوی نے بھی اکسایا, بلکہ تانے کے طور پر ان کو ایسا تانا دیا کہ جس سے ان کا گھر میں بیٹھا رہنا مشکل ہو گیا. اور اپنے گھر سے نکلے اور دعا کر کے نکلے کہ یا اللہ مجھے اپنے گھر والوں کی طرف واپس نہ لوٹائی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اجازت طلب کی کہ مجھے بھی جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجئے تاکہ جنگ احد میں بھی شریک ہو جاؤں. آپ نے فرمایا کہ تم معذور ہو، اگر تم نہ جاؤ تو شریعت تم سے تقاضا نہیں کرتی. لیکن انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے جنت میں پہنچ جائیں اور میں یہاں رہوں، مجھے یہ گوارا نہیں، اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ شہید ہوں اور میں بھی جنت میں اپنے اس سے لنگڑے پیر کے ساتھ گھوموں پھروں. یہ جذبہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شوق شہادت دیکھ کر انہیں اجازت دے دی. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے لنگڑے پیر کے ساتھ سینہ باہر نکالے ہوئے چل رہے تھے، جا رہے تھے، اور ان کا بیٹا بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. یہاں تک کہ دونوں جو میدان جہاد میں گئے بالآخر شہید ہو گئے. تو ان کی اہلیہ کو جب پتا چلا تو اپنے بیٹے اور اپنے شوہر کی لاش کو اونٹ پر رکھ کر واپس اپنے گھر کی طرف جب لانے لگے تو وہ اونٹ پہلے تو اٹھتا ہی نہیں تھا، اور جب بہت اس کو زبردستی کی اس کے ساتھ تو وہ اٹھا، لیکن احد کی طرف چل پڑا، مدینے کی طرف رخ نہیں کرتا تھا وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا گیا، آپ نے فرمایا کچھ گھر سے جب چلے تھے تو کچھ کہہ کر گئے تھے، تو کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کی تھی اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے اپنے گھر والوں کی طرف واپس نہ لوٹائی. فرمایا بس یہ اسی کا اثر ہے، یہ ادھر نہیں جائے گا، یہ ادھر ہی چلے گا دوسری طرف. تو پھر وہیں پر احد میں ہی وہیں تدفین کر دی گئی. بہرحال یہ جذبات تھے اور یہ خواتین تھی اس زمانے کی، اس دور کی، کہ جنہوں نے اپنے شوہروں کو، اپنے بیٹوں کو تیار کر کے میدان جہاد میں بھیجا. یہ دینی جذبہ ہی تھا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے اپنے شوہر عبداللہ بن جہش کے ساتھ ہجرت فرمائی اور وہاں جا کر شوہر مرتد ہو گیا. اب آپ سوچئے کہ ایک عورت مکے سے چل کر دوسرے ملک میں پہنچی ہو، شوہر ہی اس کا سب کچھ ہو، اور وہاں جا کر وہ دین اسلام کو چھوڑ دے، نصرانی بن جائے، اب اس عورت کا وہاں اور کوئی ہو بھی نہیں، تو اس کی زندگی کیسے ہوگی؟ بہت پریشان ہوئی. اور بعد میں پھر ان کے شوہر کا وہی انتقال بھی ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو حبشہ کی بادشاہ کو خط بھی لکھا، آپ نے غالباً پیغام پہنچایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح دیا. تو بادشاہ ہی نے اپنی طرف سے مہر بھی ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دیا. اور بعد میں پھر یہ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں. ان کے والد جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب ایک مرتبہ آئے تو اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے بھی آئے، جب بستر پر بیٹھنے لگے تو انہوں نے بستر الٹ دیا. تو ان کے والد نے کہا کہ یہ بستر میرے لائق نہیں تھا یا میں اس کے لائق نہیں ہوں. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باپ کے لیے بستر بچھایا جاتا اور یہ بستر بچھے کو الٹ رہی ہیں. تو اس لیے انہوں نے پوچھا کہ کیا میں اس کے لائق نہیں تھا یا یہ میرے لائق نہیں ہے. فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے، آپ ابھی تک مشرک ہیں اور شرک کی نجاست سے لتڑے ہوئے ہیں، اس لیے آپ اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے. تو باپ نے اس وقت کہا کہ تم بہت بدل گئی ہو. لیکن بعد میں بہرحال اللہ نے دولت اسلام سے انہیں بھی مالا مال کر دیا. تو یہ جذبات تھے، باوجود اس کے کہ وہ بیٹی تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر اپنے والد کو، جو اس وقت مشرک تھے، انہوں نے بیٹھنا گوارا نہیں کیا. تو یہ دینی جذبات، یہ خیالات، اور پھر صرف یہی ایک خاتون ایسی نہیں تھیں. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک جنگ میں قیدی ہو کر آ گئی تھیں، غالباً غزوہ بنی المصطلق میں، اور جب ان کو قاعدے کے مطابق تقسیم کر دیا گیا تو جس کے حصے میں یہ آئیں ان سے انہوں نے معاہدہ کر لیا کہ تم مجھ سے کچھ پیسے لے لو، سونا لے لو، اور مجھے آزاد کر دو. چنانچہ سودا طے ہو گیا کہ بھئی اتنے 9 اوقیہ سونا غالباً اگر یہ ان کو دے دیں تو وہ ان کو آزاد کر دیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس طرح سے معاملہ کر کے آئی ہوں، آپ میری مدد فرمائیے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر راستہ نہ بتا دوں. تو انہوں نے فرمایا کہ بتلائیے، فرمایا کہ تمہاری طرف سے جو رقم ہے وہ تو میں ادا کر دوں اور میں تم سے نکاح کر لوں. تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے بہتر تو اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے وہ پیسے ادا کیے اور حضرت جویریہ سے نکاح فرما دیا. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب نکاح کیا اور صحابہ کرام کو اس کا علم ہوا تو جتنے بھی ان کے خاندان کے لوگ تھے جو غلام یا باندی بنا لیے گئے تھے، صحابہ کرام کے پاس جو جو لوگ تھے ان سب کو انہوں نے آزاد کر دیا اس خود، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہماری قید میں رہیں. یہ جذبہ تھا، یہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان سب کو آزاد کر دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو جویریہ سے بڑھ کر اپنی برادری کے لیے، خاندان کے لیے بابرکت نہیں دیکھا کہ اس کے خاندان کے کئی سو افراد صرف ان کی وجہ سے اللہ نے آزادی سے ان کو آزادی حاصل ہو گئی. تو بہرحال یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، اور یہی وہی جویریہ پہلے چونکہ یہودیاں تھیں بعد میں مسلمان ہوئیں، جب آپ سے نکاح ہو گیا تو ان کے والد آئے جو اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ میری بیٹی آپ کے پاس ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے آزاد کر دیں، چھوڑ دیں. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، تم اپنی بیٹی کے پاس چلے جاؤ، اس سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہے تو میں اسے نہیں روکوں گا، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں زبردستی تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. تو ان کے والد نے کہا کہ اس سے بڑھ کر انصاف کی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. چنانچہ وہ گئے اور اپنی بیٹی کو یعنی خوشی خوشی یہ بات سنائی کہ میں نے جو ہے یہ بات کی ہے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا. تو ان کی بیٹی نے فوراً کہا کہ اخترت اللہ و رسولہ، میں نے اللہ اور رسول کو اختیار کیا، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی. تو یہ دینی جذبات خواتین کے تھے، انہوں نے اللہ اور رسول کو قبول کیا اور اپنے والد کے ساتھ جانا انہوں نے پسند نہیں فرمایا. اسی طریقے سے بے شمار خواتین ہیں، کس کس کا ذکر کیا جائے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی پھوپی ہیں غالباً، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن، غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ایک جگہ جمع فرما دیا تھا، اور وہاں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگرانی کے لیے مقرر فرمایا تھا کہ تم نگرانی پر رہو عورتوں کی. اور یہودیوں کو جب یہ بات پتا چلی تو ان کے لیے یہ بڑا موقع غنیمت تھا، انہوں نے سوچا کہ یہیں پر ہم قتل عام کرتے ہیں عورتوں کی طرف. چنانچہ خبر لینے کے لیے ایک یہودی کو بھیجا. حضرت حسان بن ثابت ضعیف تھے، ان کی نظر نہیں پڑی، لیکن حضرت صفیہ نے دیکھ لیا کہ کوئی یہودی معاملات دیکھنے کے لیے اندر آنا چاہتا ہے یا آ رہا ہے. تو انہوں نے وہیں سے جو خیمے کا ایک قلعہ تھا لکڑی کا یا لوہے کا، وہ اکھاڑا اور اپنے ہاتھ میں لے جا کر خاموشی دیکھی اور جا کے سر پہ ایسا وار کیا کہ اس سے وہ ختم ہو گیا. اب یہ واپس آئے اور حسان بن ثابت سے کہا کہ چونکہ وہ نامحرم آدمی ہے اس لیے اب تم اس کے کپڑے بھی اتارو اور اس کا سر بھی قلم کرو، یہ کام میں نے نہیں انجام دیا لیکن اب وہ زندہ نہیں ہے، تم یہ کام کر گزرو. حسان بن ثابت ضعیف تھے، ان سے یہ کام بھی نہیں ہو سکا، تو پھر خود گئیں اور جا کر اس کا سر قلم کیا اور برابر میں جو دیوار تھی جہاں یہودی تھے اس در اچھال دیے. انہوں نے جب اپنے ساتھی کا سر دیکھا تو کہا کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہاں مرد ضرور موجود ہوں گے. انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کارنامہ ہے. کہ بہرحال دیکھیے یہ جذبات تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس طرح سے بہادری کے ساتھ، آج کون اس طرح سے ایسا کر سکتا ہے، لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کر کے دکھایا. اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دینی خدمات ان کی کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، چھوٹی سی عمر میں شادی ہوئی اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو غالباً 17-18 سال کی عمر تھی. اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں بھی دینی فوائد جتنے پہنچے ہیں مسلمانوں کو بے شمار، اور اتنی مرویات ہیں، صحابہ کرام بے شمار ان کے شاگرد تھے، اللہ کا خوف بے حد دل میں تھا، اور اس خوف کی وجہ سے بار بار یہ کہتی تھی کاش کہ میں ایک درخت ہوتی اور بس تسبیح کرتی رہتی، یعنی درخت بھی تسبیح کرتے ہیں چونکہ، تو خواہش یہ رکھتی تھی کاش کہ میں ایک درخت ہوتی، اور کبھی کہتی کہ کاش میں ایک تنکا ہوتی. یہ صرف اس لیے کہ اللہ تعالی ہم سے حساب نہ لیں قیامت کے دن کی ہمیں اگر میں درخت ہوتی تو پکڑ نہیں ہوتی، باز پرس نہ ہوتی ہم سے. یہ اللہ کا خوف تھا جس کی وجہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہمیشہ لرزاں و ترسا رہتی تھی. جبکہ معاملہ یہ تھا کہ صدقات اللہ کے راستے میں دینا، جتنا مال بھی آتا تھا سب صدقہ کر دیا کرتی تھی. خاص طور پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خدمت میں اکثر ہدایہ اور تحائف بھیج دیا کرتے تھے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سارا کا سارا غریبوں کو دے دیا کرتی تھی، لٹا دیا کرتی تھی. حتیٰ کہ ایک مرتبہ 25,000 کے قریب درہم یا دینار آئے اور سارے تقسیم کر دیے صبح سے شام تک، اور خود روزے سے تھیں. جب شام ہوئی تو ان کی جو خادمہ تھی اس نے کہا کہ کاش کہ آپ ایک دو درہم بچا لیتی تو ہم آج گوشت ہی کھا لیتے. تو اس کو کہا کہ پاگل، اب بتا رہی ہے، پہلے کہتی. تو یہ حال تھا کہ اپنی حالت سے اتنی غافل تھی کہ اس کی بھی فکر نہیں تھی کہ ہمارے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے، روزہ افطار کرنے کے لیے بھی گوشت ہے یا نہیں ہے، سب تقسیم کر. عبداللہ بن زبیر جو ان کے سگے بھانجے تھے، آپ کی اس داد و دہش سے اور لوگوں کو جو صدقات دیا کرتی تھی بڑے فکر مند رہا کرتے تھے کہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتی. ایک دفعہ زبان سے نکل گیا کہ خالہ کے ہاتھ کو روکنا چاہیے، یعنی میری خالہ جو اتنا صدقہ دیتی ہیں، اس قدر خیرات کرتی ہیں کہ اپنی ذرہ برابر فکر نہیں ہے اور لوگوں کو تقسیم کرتی ہیں. تو زبان سے یہ بات نکل گئی کہ خالہ کو روکنا چاہیے اس سے. حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ بات پتا چل گئی، بس قسم کھا لی کہ آئندہ میں اس بھانجے سے بولوں گی نہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر کو بڑی محبت تھی اپنی خالہ سے، بڑی کوشش کی، لیکن حضرت عائشہ نے پیغام بھجوا دیا کہ میں نے چونکہ قسم کھا لی ہے اس لیے میں بات نہیں کروں گی تم سے. لیکن عبداللہ بن زبیر بڑے بے چین ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال میں سے دو آدمیوں کو سفارش کے لیے بھیجا. چنانچہ وہ سفارش کے لیے پردے کے پیچھے گفتگو کر رہے تھے اور یہ خاموشی سے آگے پردے کے اندر، چونکہ خالہ تھیں اس لیے اندر گھس گئے اور جا کے لپٹ گئے ان سے اور خوب معافی مانگی، معذرت کی، روتے رہے. حضرت عائشہ کو بھی چونکہ ان سے محبت تو تھی، لیکن چونکہ انہوں نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا تھا اس لیے اس ناگوار گزرا تھا. بہرحال معاف تو کر دیا، کچھ وہ سفارش کرتے رہے جو بزرگ آئے ہوئے تھے دو، تو معاف کر دیا. لیکن تلافی میں بار بار جب یہ بات یاد آتی تھی ایک غلام آزاد کر دیا کرتی تھی. 40 غلام آزاد کیے صرف اس بنا پر قسم کے کفارے میں، جبکہ ایک غلام آزاد کر دینا بھی کافی تھا، لیکن جب بھی یاد آتی تھی خوب روتی تھی کہ میں نے قسم توڑی. کیونکہ اللہ کے نام کی عظمت ان کے دل میں تھی، ہماری طرح نہیں، صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنی قسمیں کھا لیتے ہیں بازار میں بیٹھے بیٹھے، قدم قدم پر، بات بات پر قسمیں کھا جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو بچوں کو بھی عادت ہے قسم کھانے کی، لیکن ان کو چونکہ اللہ کے نام کی عظمت تھی کہ میں نے اللہ کی قسم کھائی اور پھر اس کے بعد اس قسم کو توڑ دیا، یہ بات جب یاد آ جاتی تھی تو روتی تھی، یہاں تک کہ ان کا دوپٹہ یہ چادر آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی بالکل. اور پھر ایک غلام بھی آزاد کر دیا کرتی تھی، تو 40 غلام جو ہیں وہ اس وجہ سے آزاد کیے فقط، اس کے علاوہ جو آزاد کی وہ الگ ہے. تو یہ خوف، یہ دینی جذبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، اور یہی حال مختلف صحابیات کا تھا. تو جو بات کہنے کی تھی وہ یہ کہ آج کل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ دینی جذبات سرد ہو گئے، عورتیں اس کا زیادہ شکار، اب ان میں وہ دینی جذبہ نہیں رہا. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل نہیں ہے، لیکن جیسے جذبات ہونے چاہیے اب وہ جذبات نہیں. صرف پاکستان ہی میں اگر ہم دیکھ لیں، ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں بچے جو عورتوں کی گودوں میں پلتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، لیکن دینی جذبات ان میں نہیں. وجہ یہی ہے کہ ماں کی گود جو سب سے پہلی تربیت گاہ ہے، اب وہ دینی جذبات سے خالی. نماز رہ جائے تو پرواہ نہیں، پردہ نہ ہو تو پرواہ نہیں، غیر محرم کے سامنے جانا پڑے تو پرواہ نہیں، اسی طریقے سے جھوٹی قسم کھا لیں تو پرواہ نہیں، کسی کی غیبت کر لیں تو پرواہ نہیں. اب ان تمام چیزوں کا جذبات سرد پڑ گئے کہ اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں یا اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں یا احکام اسلام کیا ہیں. یہ آج جو مردوں میں بھی ان چیزوں کی کمی کوتاہیاں ہیں یقیناً، لیکن خواتین میں مردوں سے بھی زیادہ، وہ اس میں بہت زیادہ شکار ہیں اس کا. تو اس لیے ہمیں ایک تو یہ کہ خواتین اسلام کے حالات کو پڑھنا چاہیے، حکایات صحابہ، اس کے علاوہ تحفہ خواتین، اور بے شمار کتابیں علماء اسلام نے لکھی ہیں اسی مقصد کے لیے، تاکہ ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں ان مسائل کو، ان کی حکایات کو، ان کے واقعات کو پڑھیں، اور پڑھ کر اپنے اندر وہ جذبات پیدا کریں جو قرن اولا کی خواتین میں موجود تھی. یقیناً یہ دین صرف مردوں ہی کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. تو پہلے زمانے کی تو خواتین مردوں کو دین پر چلانے کا سبب بنا کرتی تھیں، آج دین سے ہٹانے کا سبب بنتی. اس لیے میں ان سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ وہ ایسے جذبات پیدا کریں کہ ان کے مرد ان کی وجہ سے دین پر چلنے والے بن جائیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ اب بھی ایسی خواتین موجود ہیں، اگرچہ ان کی تعداد قلیل ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایسا نہیں کہ بالکل نہ ہو. اور بعض خواتین میرے علم میں ہیں کہ ان کے شوہر، ان کے بچے اگر دین پر چل رہے ہیں تو اس میں خواتین کا ہاتھ ہے، گھر کی عورتوں کا ہاتھ ہے. اگر گھر کی عورتیں نیک نہ ہوں تو وہ ہرگز دین پر نہ چلیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں کہ آج بھی اگرچہ عورتوں کی تعداد اس درجے کی ہے لیکن قلیل ہے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر دینی جذبات پیدا ہوں، اور اللہ اور رسول کے فرمان پر ہم اپنی رضا کا اظہار کریں. دیکھیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں جہاں کی سردار کی بیٹی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، جنت میں عورتوں کی سردار، اور حضرت علی کی بیوی حضرت حسن اور حسین کی والدہ، لیکن کس عسرت میں، کس تکلیف کے ساتھ زندگی مشقت میں گزاری ہے کہ ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے چکی چلاتے چلاتے، سینے پر نشان پڑ گئے تھے مشق میں پانی لاتے ہوئے، اور اسی طریقے سے گھر کے کام کاج خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی. ایک مرتبہ جب کچھ آسانیاں ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام اور باندی آئے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ فاطمہ تم جاؤ اور جا کر اپنے لیے خادم مانگ لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تاکہ تمہیں کچھ سہولت ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں گئیں، آپ اس وقت موجود نہیں تھے. بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ خود تشریف لائے گھر میں اور کہا کہ فاطمہ تم کل آئی تھی، کیا وجہ تھی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شرماتے شرماتے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات تو کہتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ مشقت اور تکلیف میں زندگی گزرتی ہے، اور حتیٰ کہ ہمارے پاس صرف ایک بستر ہے، وہ بھی مینڈے کی کھال کا. رات کو ہم اس کو بچھا لیتے ہیں، دن میں اسی مینڈے کی کھال کو الٹا کرتے ہیں، اور اس پر ہم اپنے اونٹ کا چارہ یا جو بکریاں وغیرہ پالی میں کچھ ہیں تو اسی پر ڈالتے ہیں. دن میں ان کے کام آتا ہے اور رات میں وہ ہمارے کام آتا ہے کہ ہم اسی کو بچھا کر سیدھا کر کے سو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات یہ فرمائیں کہ اے بیٹی، اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ہی بستر تھا، 10 سال تک ایک بستر رہا. تم اللہ کی رضا میں راضی رہو، مطلب یہ تھا کہ اس تنگی اور تکلیف سے پریشان مت ہو، یہ حالات آتے جاتے رہتے ہیں، اس دنیا کی تکلیف سے پریشان مت ہو، یہ مشقتیں تم سے پہلی عورتوں نے بھی اٹھائی ہیں. تو ایک تو یہ ترغیب دی، دوسری بات آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ، جب تک تمام گھروں میں خادم نہ ہو، میں نہیں چاہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر میں کوئی خادم ہو. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ تمہیں میں خادم سے زیادہ بہتر چیز نہ بتا دوں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ 33 مرتبہ سوتے ہوئے سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ رات کو سوتے وقت پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے زیادہ بہتر. ہماری بیٹی ہوتی تو پتہ نہیں کیا کہتی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سر تسلیم خم کیا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں راضی ہوں، جو فیصلہ اللہ کے رسول نے کر دیا میں راضی ہوں، اور اپنا سر تسلیم خم کر دیا. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی یہ تسبیح بیان کر دی. یقیناً اس میں یہ اثرات ہیں کہ اگر دن بھر کی تھکاوٹ ہو اور رات کو سوتے ہوئے ان کو بستر پر بیٹھ کر یا لیٹ کر ہم یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں، امید ہے کہ دن بھر کی تھکن دور ہو جائے گی انشاءاللہ. تو جو کام ہم خادم سے نہیں لے سکتے وہ کام یہ تسبیح ہماری کرے گی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح بتائی. ہمارے ہاں ان چیزوں کی کمی ہے. ہم برائیاں تو کرتے ہیں, غیبت تو کرتے ہیں, دن بھر کا دکھڑا روئیں گے رات کو بیٹھ کے, لیکن یہ کام ہم سے نہیں ہوتا کہ ہم اٹھ کر بستر پہ بیٹھ کے اللہ کا شکر بھی ادا کریں, دن بھر کے امور کو خوب غور و خوض کریں اور یہ تسبیحات پڑھ لیا کریں. تو یقیناً خواتین کے لیے خاص طور پر جو گھر کے کام کاج کرتی ہیں ان کے لیے کہ وہ رات کو سوتے ہوئے اس تسبیح کو ضرور پڑھ لیا کریں. یہی تسبیح فاطمی کہلاتی ہے, اسی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تلقین کی تھی. جب دو جہاں کے سردار یہ تلقین کر رہے ہیں تو ہماری خواتین یقیناً اگر پڑھیں گی تو وہ فائدے سے خالی ان کے لیے بھی نہیں ہوگی. تو اس لیے رات کو سوتے ہوئے ان تسبیحات کو پڑھ لینا چاہیے, انشاءاللہ دن بھر کی تھکن اللہ نے چاہا تو اس سے اور تھکان اور تاب جو ہے وہ دور ہو جائے گی. تو بہرحال یہ دینی جذبات ہیں جو ہمارے اندر پیدا ہونے چاہیے, اور جب خواتین میں دینی جذبات ہوں گے تو وہ ان بچوں کو ان جذبات کو منتقل کریں گے جو ان کی گودوں میں پل رہے ہیں, جو ان کی گودوں میں جو ہے وہ آتے ہیں نو نہار, ان بچوں کی تربیت صحیح طریقے پر ہوگی, کیونکہ پہلا اسکول اور پہلی درسگاہ ماں کی گود. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ جذبات عورتوں میں ہی پیدا فرما دیں, مردوں میں ہی پیدا فرما دیں. آج ہمارے پاس سینکڑوں جذبات ہیں لیکن اگر جذبات دینی جذبات نہیں, اس کی کمی. قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے, یعلمون ظاہر الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیا کی ظاہری زندگی کو ہم خوب جانتے ہیں کہ پیسے کیسے زیادہ آ سکتے ہیں, کیا کاروبار کریں گے تو ہمارے پاس ریل پیل ہو جائے گی, اور کس طریقے سے کریں گے تو ریل پیل ہو جائے گی. یعنی دنیا کی ظاہری زندگی ہم اپنی کیسے اچھی کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں تو اللہ فرما رہا ہے یعلمون, خوب جانتے ہیں ظاہر الحیات الدنیا. لیکن آخرت ہماری کیسے بہتر ہو سکتی ہے, آخرت میں ہم جو ہے وہ کیسے عیش و آرام ہمیشہ حاصل کر سکتے ہیں. فرمایا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون, آخرت کے بارے میں بالکل غافل. بلکہ بعض لوگ تو اس پر بھی افسوس کرتے ہیں کہ یار ہم خواہ مخواہ میں جو ہے وہ مولوی ملا بن گئے, انگریزی کیوں نہ بن گئے, عیش کرتے آرام کرتے, علیاذ باللہ ثم علیاذ باللہ, گویا کہ اسلام کی ناقدری کرتے. تو یاد رکھو میرے عزیزو, دین اسلام بہت بڑی دولت ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے بن مانگے عطا فرما دی ہے, ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا. ورنہ جو لوگ کافروں کے گھر پیدا ہو رہے ہیں اور وہ بڑی مشقتوں کے بعد تحقیقات کے بعد اگر کوئی اللہ کا بندہ انہیں ٹکر گیا اور اس کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گئے تو ہو گئے, ورنہ سچی بات ہے جو مسلمان گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں اپنے مسلمان ہونے کی انہیں قدر نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب کافر مسلمان ہوتے ہیں تو اپنے اسلام لانے کی انہیں بڑی قدر ہوتی ہے, ان کی زندگی ہم جیسے مسلمانوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے محنت کے بعد مشقت کے بعد اس دین کو حاصل کیا ہے. ہمیں جو ہے وہ ماں کی گود سے یہ دین مل گیا, اس لیے ہم اس کی قدر نہیں کرتے. تو اس لیے میرے عزیز ہو اپنے دین کی قدر کرو, اللہ تعالیٰ نے یہ بے بہا دولت ہمیں عطا فرما دی ہے, بن مانگی عطا فرما دی ہے, بغیر مشقت و کلفت کی عطا فرما دی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں, اور قدر کرنا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں, جو علم حاصل ہو اس پر عمل کی کوشش کریں, یہ اصل اس کی قدر و منزلت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو تمام مسلمانوں کو مردوں کو عورتوں کو اس کی قدر و منزلت کی توفیق عطا فرمائے, اور دین پر دین کے طریقوں پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہماری مائیں بہنوں بیٹیوں کو یا اللہ دین پر چلنا آسان فرما. اے اللہ ہمارے مردوں کو بھی دین پر چلنا آسان فرما, عورتوں کا بھی دین پر چلنا آسان فرما, بلکہ یا اللہ خواتین کو ہمارے سبب بنا دے دین پر چلنے کا. اے اللہ دین پر استقامت عطا فرما, دین کی قدر و منزلت کیا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما, بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں اور بیمار خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے, اپنے فضل خاص سے یا اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور یا جنہوں نے نہیں بھی کہا اور وہ بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ ہمارے بچوں میں سے، ہمارے گھرانوں میں سے، اے اللہ ہمارے اہل خانہ میں سے، اے اللہ جو بھی بیمار ہیں اپنے فضل خاص سے سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما، اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔